ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. وہ یخذلکم فمن الذی ینصرکم من بعدی، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ اس نظام کو بدلنا ہے، اور اس نظام کی جگہ پر نظام خلافت قائم کرنا. وہ نظام خلافت کیا ہے؟ اب میں اس کے 10 نکاتی، اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے بھی پہلے چند باتیں اور نوٹ کر لیں. ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے رہے ہیں، کبھی نظام مصطفیٰ کی بات کری کی ہے، کبھی نظام اسلام کی بات کی ہے، کبھی اسلامی جمہوریت کا نام لیا ہے، کبھی اسلامی ریاست کہا ہے. لیکن اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ان سب کو چھوڑ کر جو اصل قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے خلافت، وہ اختیار ہے. جمہوریت کہیں قرآن میں نہیں، کہیں حدیث میں نہیں. جمہوریت میں انسانی حاکمیت کا تصور شامل ہے جو کفر ہے، شرک ہے. جمہوریت کی تو ڈیفینیشن ہے، پاپولر سوورنٹی پر اس کی بنیاد ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل. خیر، ہم کرتے تھے اسلامی، لگاتے تھے کہ ہم اسلامی جمہوریت چاہتے ہیں، صرف جمہوریت نہیں. لیکن ان سب کو چھوڑ کر کیوں نہ خلافت. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ تو قرآن کی اصطلاحات ہیں. آدم کا مقام ہی یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر خلفائے راشدین. حضور کا یہ فرمان علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، حدیث، کہ جو ہماری قرآن کی اصطلاح، حدیث کی اصطلاح، ہمارے اسلاف کی اصطلاح، ہمارا دور اول عہد ذری، اس کا عنوان، اس کو کیوں نہ اختیار کر. تو میں نے تو آج سے تقریباً 2.5 ماہ قبل فیصلہ کیا تھا کہ جمہوریت کے لفظ کو میں نے 3 طلاقیں دے دی. میں تو اب صرف خلافت کا لفظ استعمال کروں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو ہمارے 2 موقف پہلے تھے وہ اب بھی قائم ہیں. یہ خلافت انتخابات کے ذریعے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ انتخابات میں فیصلہ کن شے ہے تعداد ووٹ، اور ووٹوں کی اکثریت پر قبضہ ہے جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، سرداروں کا، قوانین کا. وہ نظام کیسے بدلیں گے؟ وہ تو اپنے ماتھے کے لیبل بدلتے رہتے. آج کوئی ہے اس کی طرف قبلہ سیدھا کر لیا، ضیاء الحق صاحب آ گئے ان کی طرف، من قبلہ راست کر دم، پھر وہ چلے گئے، پھر قبلہ بدل لیا، ماتھے کے لیبل بدل لیے. لے دے کر کچھ شہروں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی وہ کسی طرف کبھی کسی طرف، وہ بھی کوئی پائیدار نہیں. کبھی یہاں جماعت اسلامی کا اور جمعیت علماء پاکستان کا طوطی بولتا تھا، اب ایم کیو ایم کا طوطی بولتا ہے. اصل میں انتخابات کے ذریعے نظام کبھی نہیں بدل سکتا. نظام اگر خلافت کا لانا ہے تو انقلاب لانا پڑے گا. البتہ جب تک انقلاب نہیں آتا، مارشل لا ہرگز نہیں آنا چاہیے، اس کے مقابلے میں یہ جو بری بھلی سیاست ہے یہ بھی بہتر ہے. کیوں؟ مارشل لا میں ڈھکن ڈھکے رہتے ہیں. یہ لوٹ مار جو بینکوں کے ذریعے سے آج ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو رہی، ہوتی رہی، اربوں روپے کے قرضے پہلے بھی معاف ہوتے رہے، لیکن ڈھکن ڈھکا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب کم سے کم راز فاش تو ہو جاتے ہیں. اب یہ صورت تو ہو گئی ہے جو پنجاب میں ہوئی ہے فائنانس کمپنیوں کی، اربوں روپے، اور وزیر اعلی صاحب کو کہنا پڑا تو صرف یہ بے نظیر سے خطاب کر کے کہا کہ کیوں زیادہ راز کھلواتی ہو، اگر ہمارے لوگوں نے چوری کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی چور ہیں. یہ ہے آخری ڈیفنس وزیر اعلی پنجاب بھائی صاحب. لیکن اگر ہوتا مارشل لا تو یہ ڈھکن ڈھکا رہتا. اپوزیشن لیڈر جا رہی تھی گجراوالے گجرات، تو کم سے کم گجراوالے اور گجرات بڑے بڑے چیک بھیج دیے گئے کہ لوگوں کو وہاں تو پیسے دے دو کہیں کوئی قیامت نہ آ جائے. ماشاء اللہ اس ملک کے لیے سوسائڈل ہے، تباہ کن ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج کی قیادت کو بھی اس کا پورا شعور ہو چکا ہے، اور اسلم بیگ صاحب نے تو جس درجے اس پر استقامت کا ثبوت دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑے شکریہ کے مستحق ہیں قوم. ورنہ یہ کہ ان کے لیے تو سنہری موقع تھا جبکہ حادثہ ہوا ہے اور ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہوا ہے، کوئی الزام رکھ ہی نہ سکتا اگر وہ حکومت پر قبضہ کر لے. بہرحال ان چیزوں کے بعد اصل شے کیا ہے، ایک انقلاب کے ذریعے سے جس کی وضاحت ابھی میں کروں گا پورے نظام کو بدلنا ہے. یہ عنوان نہیں بدلنا، نظام بدلنا. اور مجھے یاد آ رہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ نعرہ لگایا تھا رحمت اللہ علیہ، فک و کل نظام. اس سارے کے سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر دوسرا نظام لانا ہوگا. ایک تو عمارت ہوتی ہے کہ صحیح نقشے پر بنی ہوئی ہے، صرف وہ سیدھا ہو گئی ہے، کہیں سفیدی خراب ہو گئی، کہیں کڑیاں جو ہیں گل گئی ہیں، چلو بھائی کڑیاں بدل دو، دروازوں کی مرمت کرانی ہے وہ کر دو، رنگ روغن. ایک یہ معلوم ہو پوری عمارت غلط ہے، اسے گرائے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادا کنند، ندانی اولا تعمیر را ویرا کنند. یہ نظام ظالمانہ، کافرانہ، مشرکانہ، استحصالی، انگریز کا کی چھوڑی ہوئی وراثت، جب تک ہر پہلو سے اس کو نہ توڑا پھوڑا جائے اس وقت تک اسلام کا نظام خلافت نہیں لایا جا سکتا. اب پہلے وہ سمجھیے 10 نکات، یہ خلافت اسلامی کا 10 نکاتی منشور ہے. نوٹ کر کے، ہمارا منشور نہیں ہے، ہم الیکشن میں جانے والے نہیں ہیں، ہم نے تو وہ دروازہ بند کیا ہوا. یہ کھیل کھیلنے دو جنہیں کھیلنا ہے، تیاری کرو انقلاب کی جس سے کہ نظام بدلے. البتہ جب نظام بدلے گا تو کیا ہوگا، یہ 10 نکات ذرا آج آپ اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ کہیں لیبل بدل کر کوئی نہ کہہ دے نظام خلافت آ گیا ہے. نفاذ شریعت ایکٹ پاس کر کے دھوکہ نہ دے کہ ہم نے کوئی شریعت کا نفاذ کیا، اتنا بڑا فراڈ. میاں طفیل محمد صاحب نے جماعت اسلامی کے 50 سالہ جشن تاسیس پر کہہ دیا کہ میں ان جماعت والوں سے کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے، تمہاری مت ماری گئی تھی کہ تم نے اس پر دستخط کیا. بہرحال یہ تو ان کا آپس کا معاملہ، آپس میں نپٹے. ضرورت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عنوان بدل کر اور دھوکہ دے دے. اصل حقیقت سمجھیے کہ نظام خلافت ہے کیا. خلافت کی اصل اساس حاکمیت صرف اللہ کی، یہ تو ہماری قرارداد مقاصد میں ہے، لیکن کتاب و سنت کی وداؤٹ اینی ایکسیپشن کامل بالادستی جب تک نہیں ہوگی دھوکہ ہے، فریب ہے. اور اس نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر ہم نے کیا کہا ہے، شریعت کی بالادستی ہم تسلیم کرتے ہیں بشرطے کہ ہمارے نظام پر کوئی آنچ نہ آئے. یہ کلمہ کفر ہے. آپ اپنی شرط پر شریعت کو ماننا چاہتے ہیں، اپنا نظام زیادہ مقدس سمجھتے ہیں شریعت سے، جب تک کہ ٹوٹل بالادستی ہو، بلا استثنا کوئی شے کتاب و سنت سے بالا تر نہیں ہے. جب تک یہ نہیں مانتے تو قرآن کا فتویٰ کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک بات کچھ کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. ٹوٹل بالادستی, اسی کو اس آیت میں کہا گیا ہے, یا بدوننی ولا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی بندگی کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے. ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت, دستور کے اندر جب تک اس کو پوری طرح وداؤٹ اینی ایکسپشن, وداؤٹ اینی ریزرویشن جب تک کہ اس کو ہم نہیں لکھیں گے تو خلافت قائم نہیں ہوتی. دھوکہ ہے, فریب ہے. دوسرا نقطہ, خلافت المسلمین ہے, مسلمان خلیفہ کا انتخاب کریں گے. اسلامی ریاست میں غیر مسلم نہ خلیفہ کے انتخاب میں رائے دے سکتا ہے اور نہ ہی لیجسلیٹو پروسیس میں اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے. قانون سازی کیسے کرے گا وہ, جس قانون سازی کا منبع اور سرچشمہ کتاب و سنت ہے, نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے, وہ کیسے وہاں شامل ہو جائے. یہ تصور تو تھا کانگریس کا کہ ہندو مسلمان ایک قوم ہے, آپ نے ملک بنایا اس کی نفی پر, ہم علیحدہ قوم ہے مسلمان, اور پھر یہاں اختیار کر لیا ایک ہی قوم ہے, ہندو بھی اور مسلمان بھی اور عیسائی بھی, سب کا ووٹ ہے, سب سے پارلیمنٹ بنے گی. یہ تو مغرب کا تصور ہے, یہ نیشنلزم اور سیکولرزم یہ وہاں کا تصور ہے. یہ خلافت المسلمین ہوگی, صرف مسلمان خلیفہ کے انتخاب میں حصہ لے گا, غیر مسلم نہیں. صرف مسلمان قانون ساز اسمبلی جو بھی بنے, کانگریس ہو, مجلس ملی ہو, جو بھی کہیں, شورا کہیں, اس کا رکن ہوگا, غیر مسلم نہیں. غیر مسلم کی حیثیت ہوگی پروٹیکٹڈ مائنورٹی. یہ ذمی کا لفظ گالی بنا لیا گیا, ذمی ہے کیا, جس کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لیتی ہے, ذمہ, اس کی جان, مال, آبرو, اس کی جائیداد, اس کی مذہبی آزادی, اس کے جو بھی معبد ہو, مندر ہو, کلیسا ہو, ان کی حفاظت بالکل مسجدوں کی طرح اسلامی ریاست گارنٹی کرتی ہے, ذمہ لیتی ہے. لیکن تم خلافت اسلامی میں دخیل نہیں ہو سکتے, یہ وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے. یہ بنیادی فرق ہے جدید تصور جمہوریت کا اور جدید قومی تصور کا. بدقسمتی سے ہم نے عملاً اسی کو اختیار کیا. خلافت اسلامی میں دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی خلافت ہے, خلیفہ کا انتخاب بھی صرف مسلمان کریں گے, اور جو بھی ادارہ بنے گا, جو بھی اس کے لیے کنسلٹیٹو باڈی کہیں, شورا کہیں, اسے مجلس ملی کہیں, اس کے رکن صرف مسلمان ہیں. غیر مسلموں کے بورڈ بن جائیں, ان کے اپنے الیکشن ہو جائیں, ان کا بورڈ ہو, ان کے حقوق کی نگرانی وہ کریں, کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کو بات منوانا چاہتے ہیں, وہ لے آئیں. لیکن یہ کہ وہ اسلامی ریاست میں خلافت کے نظام کا اس طریقے سے جز نہیں ہے جیسے کہ مسلمان. تیسری بات, خلیفہ تمام مسلمان اسے منتخب کرے اور پھر اسے ایک عرصے کے لیے اختیار دے کہ جو چاہے کرے. خلافت راشدہ آج کی اصطلاح میں صدارتی نظام سے قریب تھی. ہم نے پارلیمانی نظام, انگریز چونکہ حاکم تھا, اس کے ہاں پارلیمانی نظام ہے, اس کو سمجھا ہوا ہے. یہ شاید کتاب و سنت سے آیا ہے. خلیفہ, اسے پورا موقع دیجئے, اسے اختیار ہو. وہ اپنے سیکرٹریز, آپ کو معلوم ہے امریکہ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کانگریس کے رکن ہو. جو بھی ٹیکنوکریٹس ہیں, جو بھی تجربہ کار ہیں, جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں, صدر جب چاہے جس کو چاہے لا کر بٹھا دے. کانگریس میں اس کی اکثریت ہو نہ ہو, اس کو حکومت 5 سال کرنی ہے. صدارتی نظام ہی کے اندر توحید کی شان ہے, یہ سمجھ لیجئے بات. یہ سنویت ہے, وزیر اعظم, صدر.
وزیر اعظم کی جان اس وقت صدر کے ہاتھ میں مٹھی میں ہے، جب چاہے گردن مروڑ دے جاؤ جی، جو نوجو صاحب کو کہہ دیا جاؤ، بے نظیر سے کہہ دیا جاؤ، اور روز افواہیں اڑتی ہیں کہ یہی حکم اب ایشو ہونے والا ہے نواز شریف صاحب کے لیے. مجھے نہیں معلوم کہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ کہ افواہیں تو روز ہوتی ہیں. کبھی پیر پگاڑا صاحب پلوں کے انتظار میں لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں، پل کر کے جاؤں گا اب یہاں سے. بہرحال میں ان چیزوں میں کسی کی تائید کر رہا ہوں نہ کسی کی مخالفت، لیکن یہ سنویت ہے. ساری ذمہ داری تو وزیر اعظم کی، وزیر اعظم کی جان ایک طرف ہے، وہ ایم این ایس کے قبضے میں جان ہے. چار مینڈک پھدک گئے تو اس کی حکومت ختم، چار گھوڑے بک گئے ہارس ٹریڈنگ ہو گئی تو حکومت ختم. اس کا تو سارا وقت لگتا ہے ان گھوڑوں اور مینڈکوں کو سنبھالنے میں. 50 کی تعداد میں وزیر بنا دیے، آخر وہ آپ کا ساتھ دیں گے تو کچھ لے کر دیں گے نا. ایک طرف قوم کا دیوالہ نکل رہا ہے، دوسری طرف وزیروں کی فوج ہے، جیسے پہلے تھی بلکہ پہلوں سے بھی آگے نکل گئے، اور پھر بھی دوسری طرف سے جان جو ہے وہ صدر صاحب کے ہاتھ میں، جب چاہے پھر بھی کہہ دے جاؤ چھٹی کرو. جبکہ صدارتی نظام میں ایک دفعہ آپ نے منتخب کیا ہے، اب 5 سال کے لیے اس کے پاس اتھارٹی ہے. اس میں ایک خطرہ ہے، اس کا دماغ خراب ہو جائے تو بہت بڑی خرابی ہو جائے گی. پھر اس کا ایک علاج ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں. چوتھی چیز جو میں نے عرض کی تھی شروع میں، کہ ہم نے صوبوں کو سمجھ لیا ہے کہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر صوبائیت اور عصمیت، اس کا بھی حل ہے. ضیاء الحق صاحب نے بات کہی تھی، لیکن افسوس کہ انہوں نے جو کچھ کہا کیا نہیں. یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے صوبے بہت چھوٹے چھوٹے ہو جانے چاہیے، اور مثال دی تھی کہ افغانستان آبادی میں ہم سے 1/5، لیکن صوبے اس کے 50، اور آپ کے 4 صوبے. نہ ان کا نام بدلا جا سکتا ہے، نہ ان کی مزید تقسیم ہو سکتی. میں مشرقی پنجاب میں تھا جب آیا ہوں، مغربی پنجاب جب تقسیم ہوا پنجاب، وہ چھوٹا پنجاب تھا مشرقی پنجاب جو ہندوستان میں گیا، بڑا پنجاب تھا کہ جو پاکستان میں آیا. اس چھوٹے پنجاب کے 3 صوبے بن چکے، ہریانہ بن گیا، پنجاب بن گیا سکھوں کی اکثریت کا، اور پھر یہ ہماچل پردیش پہاڑی علاقہ جو ہے، یہ شملہ وغیرہ اور کلو کی پہاڑیاں. ہمارا تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوا ہے پنجاب، آسمان سے نازل ہوا ہے سندھ. کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، کوئی صوبے کی تقسیم کا نام نہ لے دینا. ضرورت ہے اس بات کی، اس عصمیت کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوگا کہ یہ صوبے بنا دیجئے، چاہے تو جتنی کمشنریاں ہیں ان کے اتنے صوبے، اور یا یہ کہ کم سے کم ایک اصول ہو سکتا ہے، 1 کروڑ سے تعداد زیادہ کا کوئی صوبہ نہیں ہونا چاہیے، کم ہو کوئی حرج نہیں. آپ کو معلوم ہے 3 ملک اس وقت جو بن رہے ہیں ممبر، وہ لتھونیا اور لیٹویا، اور وہ اس کے 30-30 لاکھ کی آبادی ہے، ملک ہے وہ. سنگاپور دنیا میں اس وقت ایکسپورٹ کے اعتبار سے بہت بڑا ایک حیثیت بنا چکا ہے، کل 30 لاکھ کی آبادی ہے. جزیرہ ہے کراچی کا جتنا رقبہ ہے اتنا ہی رقبہ اس جزیرے کا ہے، اور وہ ملک ہے بہت بڑا. تو یہ تقسیم اسی میں حل ہے. سندھ کے اندر تقسیم اگر ہو جاتی ہے تو بہت سارے حل جو اس وقت قومیتوں کے ٹکراؤ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی یہاں کراچی صوبہ کی تحریک چلی تھی، لیکن شاید اسے سمجھا گیا کفر ہے، کسی نے کہہ دیا کیا ہے اس میں، جہاں جن کی اکثریت ہوگی ان کی بہرحال رائے چلے گی. ہر زبان جو ہے سوائے عربی زبان کے ہمارے لیے کوئی زبان مقدس نہیں ہے، عربی زبان مقدس ہے. کبھی ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے ویل وشرز نے، اور وہ میرے عزیز بھی تھے، زاہد حسین مرحوم، فرسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ادھر وہ آغا خان نے بھی کہا تھا کہ عربی کو سرکاری زبان بنا لو، لیکن ہم نے حقیقت کو کبھی دیکھا ہی نہیں. پہلے بنگلہ زبان کی بنیاد پر بنگلہ دیش کی تحریک اٹھ گئی، سندھی زبان کی بنیاد پر سندھو دیش کی تحریک اٹھی. یہ سب کا ادالہ ہو جاتا اگر ہم نے عربی کو سرکاری زبان بنایا ہوتا. بہرحال صوبے چھوٹے، تعداد میں زیادہ، اور ان کو انٹرنل اٹانومی دی جائے تاکہ انتظامی معاملات کے لیے لوگوں کو زیادہ لمبے سفر نہ کرنے پڑے، قریب ترین جو ہے ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں وہ وہاں طے ہو جائیں.
پانچویں چیز وہ شے جسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کا ایک دم یکلف خاتمہ کیا جائے، اور ہوگا انقلاب کے ذریعے سے. یہ سود اور بینکنگ کا نظام، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا جو مطالعہ ہے قرآن اور حدیث کا، ہمارے دین میں کوئی شے اس درجے حرام نہیں ہے اعمال میں، یا عقیدے میں شرک اور عمل میں سود. زنا سے کم 1000 گنا زیادہ برا ہے یہ سود. حدیث نبوی ہے، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے کم حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. عام زنا سے اب ضرب دے لیجئے اس کو، ماں سے زنا، اس سے بھی 70 گنا، اور 70 نہیں سب سے کم حصہ یہ ہے، بڑے بھی حصے ہیں، 1000 گنا کی نسبت بن جائے گی. اور آج ایک حقیقت منکشف ہو گئی ہے، لوٹ مار کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بینکنگ نظام ہے. جو حکومت وقت کے منظور نظر ہیں انہیں قرضے دے دو اور ان کے قرضے معاف کر دو، اربوں روپے. یہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، انہی کو ذریعہ بنایا گیا ہے پولیٹیکل برائبری کا. لہذا یہ بینکنگ کا نظام اور سود کی یہ لعنت، اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا. اسلام کس شے کا نام ہے؟ تب تو آپ ایٹ وار ہیں. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. اسی طریقے سے ساتواں نقطہ، بلکہ چھٹا، جوئے اور شراب کی مکمل بندش. یہ لاٹریز جس کے ٹکٹ بلیک میں بکتے ہیں، کوئی ٹی بی کے نام سے ہو رہی ہے، کوئی فاطمیڈ کے نام سے ہو رہی ہے، کوئی سیف گیمز کے نام سے ہو رہی ہے. ایک سابق وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ قوم تو ہے ہی اصل میں لاٹری کے ذریعے سے دولت کھینچی جا سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بینظیر نے کہا تھا جب وہ سیف گیمز کا معاملہ ہو رہا تھا کہ میں تو اپنے وزیر خزانہ سے کہوں گی چھوڑو یہ بجٹ وجٹ، تم تو سب لاٹری کراؤ. اتنی دولت، کتنا بڑا آپ کا ذریعہ ہے ٹیلی ویژن، اور ہر وقت اس کے اوپر جو ہے لاٹری کی اور جوئے کی ترغیب ہو رہی ہے. جوئے اور شراب کو میں نے اس لیے جمع کیا، قرآن نے ان دونوں کو جمع کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، اور پھر جب آیا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، سورہ مائدہ میں، اور ان دونوں میں قدر مشترک ہے. شراب سے بھی انسان محنت سے جی چرا کر عافیت میں آتا ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور جوا بھی اسی کا نام ہے، محنت سے نہیں کمانا، داؤ لگا کے کماؤ. دونوں میں قدر مشترک ہے. اور انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی خبر ملمے سے، دونوں سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. شراب پی ہے آپ، نشے کے اندر بہک گئے، جو چاہ بک دیا، جھگڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور جوا، ایک جواری ہارتے 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 آخر آ جاتا ہے، خنجر نکالتا اور بھونکتا. اگر تو قرآن پر ایمان ہے تو ان دونوں کی قطعی بندش، زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کو اجازت دی جا سکتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کہیں بھی برسر عام معاملہ جو ہے نہ جوئے کا ہوگا نہ شراب کا ہوگا. نمبر 7، ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اقام الصلاۃ واتم الزکا، میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت ابو بکر کے الفاظ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کون سا آسمان میرے سر پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے اپنے اوپر برداشت کرے گی اگر میں اللہ کے رسول کے دین میں ترمیم کر دوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سا آسمان ہم پر سایہ کر رہا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ہم نے زکات کو وہ بدنام کیا ہے، جن چیزوں پر متفق علیہ ہے زکات اس پر زکات نہیں، جس پر مختلف بھی ہے اور جو در حقیقت سود کا کمیشن ہے وہ زکات کا نظام قائم کر کے دھوکہ دیا دنیا کو کہ ہم نے نظام زکات بنا دیا. بینک ڈپازٹس 10% 12% سود دیجئے، 2.5% اس میں سے اپنے پاس روک لیجئے، یہ نجاست میں سے نکلی ہوئی شے. اور شاید آپ کو معلوم ہو مولانا مفتی محمود مرحوم کا انتقال جب ہوا ہے یہیں آپ کے شہر کراچی میں بنوری ٹاؤن کی مسجد میں، تو ان کے اور مولانا مفتی تقی عثمانی کے مابین ایک مباحثہ ہو رہا تھا. مولانا تقی عثمانی ضیاء الحق صاحب کی حمایت میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو بینک ڈپازٹ ہیں یہ اموال ظاہرہ میں شمار ہوں گے جن کی زکات اسلامی حکومت جبرن لے سکتی ہے، جبکہ مولانا مفتی محمود کا موقف یہ تھا کہ نہیں، یہ اموال باطنہ ہے جن کی زکات ایک شخص کے اپنے اختیار پر ہے کہ وہ خود دے. اس کی بات ذرا سمجھ لیجئے، یہ ذرا فقہی بات ہے. دیکھیے، آپ نے کسی گھر میں اپنے ٹرنک میں ڈال رکھے ہیں 2-4 ہزار روپے، یا اپنی چارپائی کی پائتیوں میں اڑس رکھے ہیں کہیں، یا تکیوں میں سی رکھے ہیں، تو کیا اسلامی حکومت جا کر آپ کے تکیے پھاڑ کر تلاشی لے گی یا آپ کے صندوقوں کی تلاشی لے گی؟ یہ اموال باطنہ کہلاتے ہیں، اس کی زکات دینی ہے لیکن آپ خود دیں، حکومت سے معاملہ اس کا نہیں ہے. اموال ظاہرہ کیا ہے؟ کوئی شخص بھیڑیں بکریاں پالتا ہے، 4,000 بھیڑیں بکریاں ہیں، ظاہر ہے وہ تکیے میں تو سی کے نہیں رکھ لے گا. کوئی اونٹوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اتنے 100 اونٹ ہیں، وہ تو وادی کے اندر کھڑے نظر آ جائیں گے، جا کے گن لیجئے. مال تجارت ہے، دکان کے اندر پڑا ہوا سامنے ہے، گودام میں بھی ہے، تو گودام کی بھی آپ تلاشی لے سکتے ہیں. اموال تجارت، اس پر ہے اصل زکات، اور وہ زکات ہے نہیں. 2.5% تمام اموال تجارت پر زکات. کوئی بحث نہیں کہ آپ نے سال بھر میں کچھ کمایا ہے کہ گنوایا ہے. ایک تاجر کی دکان میں 5 لاکھ کا مال تھا، سال میں اس کو گھاٹا ہوا، 4 لاکھ کا رہ گیا، پھر بھی 4 لاکھ پر اسے 2.5% دینا ہے. انکم لاس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ جو مال ہے تمہارا، یہ جو اس میں پروسیس میں سے ہو رہا ہے، 2.5% نہ ہو. اتنی بڑی رقم آئے گی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہاں کا مسلمان خوشی سے دے گا، اس لیے کہ زکات اللہ کا حکم ہے اور انکم ٹیکس تمہارا نافذ کردہ حکم ہے. اور وہ انکم ٹیکس، لعنتی انکم ٹیکس، جس نے ہر تاجر کو بے ایمان اور جھوٹا بنا دیا، جھوٹے دستخط کرتا ہے اپنے حلف نامے کے اوپر، جھوٹا حلف اٹھا رہا ہے، اسے پتا ہے صحیح دوں گا تو میں اگلا پچھلا جو ہے سارا دے کر بھی شاید پاک نہ ہو سکوں. بڑھا لو اپنی دکان. پھر رشوتوں کے انبار. تو زکات کا نظام قائم ہوگا تو کفالت عامہ، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ہے اسلامی نظام خلافت میں حکومت پر. حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کتا بھی بھوکا مر گیا، انسان تو بہت دور کی بات ہے، کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. روٹی کپڑا مکان، ہر فرد کی بنیادی ضرورت فراہم کرنی ہوگی. جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں وہ خود حاصل کریں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے حکومت کی ذمہ داری. کفالت عامہ، لیکن کفالت عامہ کیسے ہوگی جبکہ زکات کو ان دی رائٹ ارنسٹ نافذ کیا. 2.5% کل کے کل اموال تجارت پر. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکات وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. آٹھویں بات پھر ذرا ایک ٹیڑھی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر کا اجتہاد، اور یہ میں بار بار حضرت عمر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ خلافت راشدہ میں جس کو کہا جائے گا للی ان بلوم، پھول پوری طرح کھلا ہوا، وہ حضرت عمر ہی کا دور خلافت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حکومت میں یا جو بھی آپ کا دور تھا مدنی دور، مسلسل ابھی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، ابھی تو انقلابی عمل جاری تھا. حضرت ابو بکر کے سوا دو سال، اور وہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھی، مرتدین، منکرین زکات، ان سے لڑنے میں گزر گیا. صحیح نظام قائم ہوا دور فاروقی میں. دس برس دیوان قائم ہوئے، محکمے بنے، نظام پورا جو ہے وہ در حقیقت دور فاروقی میں پوری طرح شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوا ہے. اور وہی شان ہے حضرت عثمان کے دور خلافت کے دس سال، کیونکہ بارہ سال کا دور خلافت ہے، البتہ آخری دور دو سالوں میں فتنہ شروع ہو گیا. عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور فتنہ شروع کر دیا. حضرت علی کا پورا دور حکومت آپس کی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. تو خلافت کے نظام کی جب بھی بات آئے گی، اصل میں آپ کو معلوم ہوگا شاید، ان میں نمبر ایک پر ہیں حضور، نمبر پچاس پر ہیں عمر فاروق. مسلمانوں میں اس کے سوا کسی کا نام نہیں لیا گیا. عمر دی گریٹ، فاروق اعظم، جن کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا کیسر و کسرا کے ایوانوں میں. اب پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے درویش، بیت المقدس کا سفر کیا ہے تو تنہا، ایک طرف خادم ساتھ ہے، ایک اونٹنی کے اوپر ہی، وہ راشن بھی ہے راستے کا. تو سفر کے دوران ایک منزل آپ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے، اور اگلی منزل میں خادم کو اوپر بٹھایا اور خود چلے نکیل پکڑ کر آگے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نام ان کا لینا پڑتا ہے. ان کا اجتہاد ہے یہ کہ جو زمینیں، جو علاقے، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے، اس کی زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہیں. اس پر جو کاشت کرے گا اس سے خراج لیا جائے گا، اور خراج براہ راست جائے گا خزانے کے اندر، کوئی زمیندار اور کوئی جاگیردار درمیان میں نہیں. اس اجتہاد فاروقی پر عمل کر کے اب خلافت اگر قائم ہوگی، پاکستان کی تمام زمینوں کو ملکیت قرار دیا جائے گا، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، اور جو کام کریں گے ان سے خراج براہ راست خزانے میں جائے گا، اور اتنا ریونیو جمع ہوگا. یہ یاشیاں کرنے والے جاگیردار جو پیر تسمہ پا کی طرح قوم کے اوپر مسلط ہے، محنت کرتا ہے کسان، اس کے گھر میں پھر بھی فاقہ ہے، اور جاگیردار عیش کر رہا ہے، اس کی اولاد یورپ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس کا بچہ پھٹا ہوا ٹاٹ نصیب نہیں، خون پسینہ اس کا ہے، وہ ہاری ہو، وہ کسان ہو پنجاب کا، کوئی اور سرحد کے اندر. یہ نظام انگریز چھوڑ گیا اور سینے سے لگائے بیٹھے. اس میں تو کوئی تبدیلی سوچنے کو تیار نہیں. اور مجھے اس میں افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس حقیقت کو بہت چھپایا گیا ہے. کیوں چھپایا گیا؟ خلافت راشدہ کے بعد جب ہمارے ہاں ملوکیت کا دور آ گیا، ملوکیت کی لانڈی ہوتی ہے جاگیرداری، بادشاہت قائم ہوتی ہے جاگیرداروں کے بل پر، لہذا جاگیرداری نظام آیا. علماء کا کام یہ رہ گیا کہ مسلمانوں کو نماز روزے کے مسائل سکھا دیا کرے، حکومت کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں. بابر آیا، ابراہیم لودھی کو شکست دی. اب اگر کوئی خطبے میں پہلے ابراہیم لودھی کا نام لیتا تھا، اب اس نے بابر کا نام لے لیا، باقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اس سے نیچے نیچے جو ہے نماز روزہ نکاح طلاق، یہ معاملات تو خوب عام ہیں. لیکن یہ وہ جو اقبال نے کہا جو حرف قل الف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار، یہ دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے اسلام پر تو اٹھانے ہوں گے. اور علماء سے پوچھئے عمر فاروق کا اجتہاد کیا تھا، اس کی روح سے یہ زمینیں یہاں کی اشری ہیں کہ خراجی ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری والے، انہوں نے تو جو کتاب لکھی فقہ کی اس میں عشر کے مسائل ہی نہیں بیان کیے، کیونکہ ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں، تو کیا فائدہ اس کو عشر کے مسائل پڑھانے کے، یہ تو خرابی ہے. ایک ایک چپا یہاں کا مسلمانوں نے بطور شمشیر فتح کیا، پھر اگر وہ نکل گیا انگریز کے قبضے میں چلا گیا پھر آ گیا، اس سے جو اس کا سٹیٹس ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، جو خراجی ہے وہ خراجی رہے گی. اور خراجی زمین اس پر عشر نہیں ہوتا، خراج ہوتا ہے. اور خراج ریاست کے معاملات میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عشر جو ہے وہ بیت المال ہے، مسلمان فقراء اور غرباء ہی کے لیے استعمال ہوگا جیسے زکات ہے، لیکن خراج یہ ریونیو ہے حکومت کا، ساری ضروریات اس خراج سے پوری ہوں گی زمینوں سے، یہ سارا حصہ جو زمینداروں اور جاگیرداروں کے پیٹ میں جاتا ہے یہ براہ راست آئے گا خزانے میں، اور یہ بہت سے جو لعنتی ٹیکس لگے ہوئے ان کا خاتمہ ہو جائے. نویں بات، قانونی مساوات. اسلام میں خلیفہ کو کوئی تحفظ حاصل نہیں، وہ بھی عام مسلمان ہے، اسے بھی مقدمے میں طلب کیا جا سکتا ہے، اسے بھی اس کا مقدمہ بھی خارج ہو سکتا ہے. کتنا عظیم واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ وقت ہے، اپنی زرہ کا مقدمہ مدعی بن کر قاضی شرعہ کی عدالت میں لائے، ان کی زرہ ایک شخص نے چرائی، چرا کر یہودی کے ہاتھ بیچ دی، یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی. اب مدعی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذرا میری ہے، مدعا علیہ یہودی کے نہیں میری ہے. معاملہ عدالت میں قاضی شریح، جب انہوں نے کہا یا ابا الحسن آپ گواہ پیش کیجئے، حضرت علی نے فوراً ڈانٹ پلائی، اس لیے کہ عربوں کے ہاں کلیت سے پکارنا عزت دینے کے مترادف ہے، تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا، علی کہو، اس لیے کہ میں اس وقت عدالت میں ہوں، میں اور مدعی اور مدعا علیہ بالکل برابر ہیں، میں اس وقت خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نہیں ہوں. یہ حال. اور جب کہا گواہ لائی اور کہا کہ میرے پاس گواہ ہے میرا بیٹا حسن اور میرا غلام، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی اور ہے تو پیش کیجئے. فرمایا کوئی اور گواہ نہیں ہے. فرمایا دعویٰ خارج. اور یہودی مسلمان ہو گیا. یہ ہے خلافت راستہ، یہ نظام آپ نہیں لاتے. آپ کا جج بھی آج میلارڈ، میلارڈ کے بغیر تو اس سے بات نہیں ہو سکتی، کلمہ کفر ہے، لارڈ تو صرف اللہ ہے. یہ ساری روایات، سارے غلط آداب جو چلے آ رہے ہیں انگریز کے دور سے. صدر صاحب کو تو اختیار ہوتا تھا کہ عدالت نے پھانسی کی سزا دے رکھی ہو تب بھی صدر صاحب اسے معاف کر سکتے، تم ہوتے کون ہو؟ قاتل کی جان بخشی کر سکتا ہے مقتول کا وارث، کسی صدر کو کسی خلیفہ کو اختیار نہیں. یہ عدالت کا معاملہ ہے، صدر کو عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا. وہ جو انکوائری امریکہ میں ہوئی بڑے لمبے عرصے، ریگن صاحب گھر میں بیٹھے رہے آرام سے، اصل مجرم کون تھا؟ وہ کرنل اولیور نارتھ جو ہے وہ بھگتتا رہا کھڑا ہوا. اور تو اور جو ہمارے ہاں لطیفہ ہوا ہے، اس پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ کا شاید انوکھا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، پنجاب میں پروونشل اسمبلی کے گورنمنٹ پارٹی کے سارے ایم پی ایز بھی واک آؤٹ، اپوزیشن کے بھی سارے والا ہوا، کبھی ہوا ہی نہیں. اور کس پر ہوا؟ کہ ایک ایم پی اے سے ایک پولیس والے نے پوچھ گچھ کر لی تھی. ہمارے پریولیجز ہیں، ہمیں ترجیحات حاصل ہیں، ہمارے حقوق پر ڈاکہ پڑ گیا. پولیس والے کی یہ مجال ایم پی اے کو روکنے کہاں کا ہے؟ یہ نظام اسلام میں کسی کو کوئی تحفظ حاصل نہیں، قانون میں سب برابر. ہاں یہاں مجھے وہ وضاحت کرنی ہے، اس میں ایک اندیشہ ہے، کوئی دشمنان ملک و ملت خلیفہ وقت کو ہر وقت مقدمے میں ہی الجھائے رکھے. آج کوئی مقدمہ لے آیا، کل کوئی لے آیا، آؤ یہ خطرہ ہے. اس کا سدے باب بھی ہے. سدے باب کیا ہے؟ جو قذف کی سزا ہے. آپ کو معلوم ہے اسلامی ریاست میں اگر آپ نے کسی پر زنا کا الزام لگا دیا اور چار عینی گواہ پیش نہیں کیے، تو چاہے آپ خود عینی ہو چاہے تین اور اگر نہیں ہے، تو آپ پر قذف کی حد جو ہے نافذ کی جائے گی. 80 کوڑے آپ کو لگ جائیں گے، 80 کوڑے. اگر یہ قانون ہو کہ اگر کسی نے غلط دعویٰ کیا صدر پر اور ثابت نہ کر سکا، تو پھر یہ سزا خود بخود ہوش ٹھکانے ہوں گے، پھر وہی میدان میں آئے گا جو یہ رسک لینے تو ہی تیار. اسلام کا نظام اپنی جگہ ایک مکمل وحدت ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ ہمیں پورے کے پورے اس نظام کو اختیار کرنا. ہر چیز کا علاج موجود ہے. اور آخری بات کہہ رہا ہوں، 100 بات کی ایک بات لمبی بات ہے، لیکن ایک میں ہی میں نے اسے سمویا ہے. خلافت کے نظام کا معاشرتی حصہ یہ ہے کہ مخلوط معاشرت قطعاً کسی درجے میں نہیں ہوگی. حافظ ناموس زن، عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، عورت کا دائرہ کار علیحدہ، مرد کا علیحدہ، نو انٹر مکسنگ. حیا شرم، عفت و عصمت، ستر و حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز. اگر ضرورت ہی ہو کہ عورتیں بھی کام کریں معاشی میدان میں، قوم کی ضرورت ہے کہ ہماری جو نسوانی قوت کار ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انڈسٹری میں لگے، ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے ورکنگ یونٹس بنائیے، مختصر وقت رکھیے، عورتیں سپروائز کریں، عورتیں ہی کام کریں، کہیں رکاوٹ نہیں. اس سے بھی بڑھ کر کاٹیج انڈسٹری شروع کر دیجیے، گھروں میں پہنچائیے مال، گھروں میں رہے، وقرنا فی بیوت کننا بھی ہو اور کام بھی ہو. یہاں جو بھی حضرات دلی والے اگر کوئی بیٹھے ہیں، تو یہ جو دوسری جنگ تھی عالمگیر جنگ، اس کے دوران باڑا ہندو راؤ کے علاقے کا ہر گھر کارخانہ بن گیا. مشینیں لگی ہوئی ہیں، کئی بٹن بن رہے ہیں، کئی بکسوئے بن رہے ہیں، گھروں کے اندر بچے عورتیں کام کر رہے ہیں. کرخندار قوم، دلی کے کرخندار، میں عینی شاہد ہوں، گھر میں کام کر رہے ہیں. پوری پرائمری ایجوکیشن خواتین کو دے دیجئے، کسی مرد کو رکھیے گا، بچے ہیں چھوٹے، انہیں ماں کی مامتا کی ضرورت ہے، تعلیم دے. عورتوں کے ہسپتال، عورت مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس. مردوں کا ہسپتال، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس. عورتوں کو نرس جو رکھنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ لازم ہے. فوج میں میل نرسز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں کسی کا بازو اڑ گیا، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، کسی کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی. آپ پیچھے سی ایم ایچ ہے کہیں، وہاں عورتیں نرس ہوں گی. جو فارورڈ یونٹس سے، اس کی جو میڈیکل یونٹس ہے، اس میں تو میل نرسز ہیں. کیا مرد یہ کام نہیں کر سکتا؟ ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن عورت اور مرد کا دائرہ کار الگ. ستر اور حجاب کے احکام کی تنفیذ،
ہماری معاشرت مخلوط معاشرت نہیں، ہزار خبائث کو جنم دینے والا ہے یہ اختلاط مرد و زن، جو سکینڈلز بنتے ہیں ہاسپٹل میں، جو کچھ ہوتا ہے کس کو معلوم نہیں. یہ ہیں وہ دس نکات. یہ پورا نظام بدلا جائے گا تو خلافت کا نظام شمار ہوگا. اب میں صرف چند لفظ کہوں گا یہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی آرزو پیدا کر دے کہ اس کے لیے کمر کسے. پاکستان کا استحکام ہے تو صرف اس راستے سے، اللہ کی مدد آئے گی تو صرف اس صورت میں آئے گی، ورنہ پہلے جوتے پڑ چکے ہیں مشرقی پاکستان میں، کچھ پتہ نہیں کہ اب کوئی عذاب اکبر ہم پر آ جائے. اگر عراق پر آ گیا تو آپ پر کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اور اللہ سے کوئی آپ نے ضمانت نہیں لی. لیکن یہ راستہ ہے، اسے اختیار کریں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور ولینصر اللہ من ینصره ان اللہ لقوی عزیز. لیکن یہ راستہ اختیار کریں. اب کیسے ہوگا؟ دیکھیے، صرف دو مرحلے بیان کر رہا ہوں. پہلا مرحلہ، ایسے لوگوں کی ایک جماعت، مضبوط جماعت تیار ہو جو پہلے اپنے وجود پر، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرے، ورنہ اسلام کا نام نہ لے، دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرے. اپنے وجود پر اسلام نافذ نہ ہو، اپنے گھر میں آپ اسے نافذ نہ کریں تو پورے ملک میں کہاں سے نافذ کر دیں گے؟ این خیال است و محال است و دروغ. پھر یہ لوگ بنیان مرصوص، سب و تاس، ایک پارٹی، ایک امیر سے بیعت، بیعت سم و تاس، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے تسلیم کریں گے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى سرۃ علینا وعلى لا ننازل امرہ له وعلى نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. حضور نے جو جماعت بنائی تھی، اولئک حزب اللہ، وہ حزب اللہ بنی تھی اس بیعت کی بنیاد. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں یہ بیعت اقبہ اولا میں بھی تھے، بیعت اقبہ ثانیہ میں بھی تھے. فرماتے ہیں بیعت اقبہ ثانیہ جب ہوئی ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعتیں ہماری آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، عہدے ان کو دے دیں ہمیں نہ دیں، ہم نہیں جھگڑیں گے. جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان کی بھی اطاعت کریں گے، ان سے جھگڑیں گے نہیں، ہاں جو حق بات ہوگی کہیں گے ضرور، رائے ضرور لیں گے. یہ بیعت ہے حزب اللہ کا دستور. پہلا مرحلہ یہ ہے، ایسی جماعت چاہیے، اور دو چار کی نہیں. میرے اندازے میں پاکستان میں اگر 200,000 افراد اس طرح کے ہو جائیں، آپ 11 کروڑ ہیں اس وقت، کوئی بڑی بات نہیں. دعوت ہر شخص دائی بن جائے، جیسے ہی خود اس میں آئے اسی کی دعوت، اسی کو پرائیورٹی نمبر 1 بنائے اپنی زندگی میں. لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے، آمادہ کرنا ہے، اپنے بیس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. جب تک وہ تعداد نہیں ہے اتنی کہ آپ برملا چیلنج کر سکیں باطل کو، اس وقت تک یہی دعوت، تربیت، تنظیم، ان تینوں کاموں کو کرتے رہیں. بقول علامہ اقبال، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. اگلا مرحلہ کب آئے گا؟ تو پختہ شمی خود را بر سلطنت جم زن. جب پختہ ہو جاؤ، محترم تعداد ہو جائے، سم و تعاد کے خوگر ہو جاؤ، اپنے اوپر، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ بھی کر لو،
طاقت بن جاؤ تو پھر ٹکر مول لو، اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں ہے نہیں انل منکر بالید، طاقت سے منکر کو مٹانا. طاقت ہوگی چیلنج کریں گے کہ اب ہم نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو، اب ہم نہیں چلنے دیں گے اس جاگیرداری کو، اب ہم نہیں چلنے دیں گے اس فحاشی کو، اس بے پردگی کو، بے حیائی کو. ہم آگے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے. میں دو مثالیں دے دوں. ہمارے ملک میں اہل تشیع نے یہ کر کے دکھایا. 1980 میں زکات آرڈیننس جب نافذ ہوا، 50,000 اہل تشیع نے اسلام آباد کے سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا، مار دو ہمیں، ہم نہیں دیں گے زکات. جب تک مستثنا نہیں کرو گے، اور آپ کو معلوم ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق ناک رگڑ والی اس کی زمین میں اپنا آرڈیننس، اس کی ترمیم کا وعدہ کیا تو وہ گھیراؤ ختم کیا. انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی کلاشن کوف لے کر قتل و غارت نہیں کیا، خود بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں یہاں پر، گولیاں چلاؤ ہم پر، نہیں اٹھیں گے جب تک کہ وعدہ نہ کرے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اس وقت تک وہ صدر نہیں تھے، ابھی صرف چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور مارشل لا بوڑھا نہیں ہوا تھا، مارشل لا جوان تھا اس وقت. کروا لیا کہ نہیں؟ اور اس سے بڑی مثال، اب وہ بھی آپ برا مانے میں کیا کروں، وہ بھی اگر کر کے دکھایا تو ایرانیوں نے کر کے دکھایا، اہل تشیعوں نے کر کے دکھایا. سڑکوں پر آئے، انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، اپنی جانیں دی، ہزاروں نے دے دی. اس شہنشاہ کو بھاگنا پڑا جس کے پاس ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا. روس تو ایشین پاور نہیں ہے، روس کے سوا کسی ملک میں ایشیا میں اتنا ہتھیار نہیں تھا جتنا ہتھیار کے شہنشاہ ایران نے جمع کیا ہوا. نہتے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اسے بھاگنے پہ مجبور کیا، اور حشر یہ ہوا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں. جو سب سے بڑا اس کا سرپرست تھا امریکہ، اس نے بھی سرخ بکتی دکھا دی تھی کہ یہاں نو ویلکم، اور علاج کے لیے بھی آنا چاہو تو کوئی ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ہوگا، سیدھے اسپتال جاؤ اور وہاں سے سیدھے کہیں جہنم میں جاؤ یا کسی اور قبر میں جاؤ، یہاں کوئی تمہارا سواگت نہیں. کر کے دکھایا کہ نہیں؟ یہ ہے طریقہ کام کرنے کا، لیکن پہلے منظم ہو، جان دینے کو تیار ہو. یعنی وہ حدیث، اب اس پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید شاگرد. خدا رہا کرم بارے دیگر کن. اور فرمایا جس مسلمان کی موت واقع ہوئی سال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ ہی شہادت کی آرزو اس کے سینے میں تھی، فقط مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی. جب تک ایسے فدائین منظم ہو کر نہیں آئیں گے، یہ تو جو آپ کے جاگیردار ہیں وہ تو ایگریکلچرل ٹیکس نہیں لگنے دیتے، جاگیرداری کہاں ختم ہونے دیں گے؟ ان کے لیے تو بہت سے علماء سو میدان میں آ جائیں گے ان کو بچانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے شہیدین، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی، اور ان کے کفر کے فتوے دیے تھے سرحد کے علماء نے، مولانا پنج پیری، مولانا محمد طاہر پنج پیری، ان کے ہاں وہ کتاب میں نے دیکھی، 500 مفتیوں کے فتوے تھے دستخطوں اور مہروں کے ساتھ کہ یہ سب کافر ہیں، مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہے. مجدد الفسانی کو جیل میں ڈلوانے والے کون تھے؟ علماء سو. اس نے گستاخی کی ہے حضور کی شان میں، صحابہ کرام کی جس نے توہین کی ہے، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن یہ کہ اگر کتاب و سنت اور سیرت رسول سامنے ہے اور صبر و ثبات اور استقامت اللہ کی طرف سے عنایت ہو جائے، خلوص و اخلاص آپ کے دل میں ہو، تمام مرحلے آسان ہو جائیں، مشکلات آئیں گی. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگ گئی، آپ پر خیانت کی تہمت لگی، انہوں نے مال غنیمت میں سے کچھ چھپا لیا، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَقُولَ، ان کی اہلیہ کے اوپر تہمت لگ گئی، اور کتنا وقت حضور کا سخت کرم کے اندر گزرا. واقعہ عفق، اور کون بچے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت نے کھڑے ہو کر الزام لگا دیا تھا اس نے مجھ سے بدکاری کی ہے، سب کچھ ہوگا. باطل کے ساتھ اگر ٹکر مول لینی ہے تو ہر شے کے لیے تیار ہونا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ کا کلام. ہم آزمائیں گے، ہر طرح کی آزمائش آئے گی، بھوک، فاقہ، جانی اور مالی نقصان. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کام اگر کرنے کا حوصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس پاکستان میں اگر 2 لاکھ افراد جمع ہو جائیں تو دنیا مرصوص بن، اور بڑی بات نہیں ہے، اس کے داعی بن جائے ہر شخص، آج سے شروع کرے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. اور کیا عجب، جیسا کہ میں نے کہا تاریخ کے کچھ اشارے تو مجھے تو نظر آتے، نشرت ثانیہ اسلام کی شاید اسی سے ہو. اقبال نے جو کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھا دے، نہیں تو پھر یہ کہ عرض کر چکا ہوں عالم عرب شکنجے میں آ چکا. اور دوسرا نمبر پھر ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے بچائے اور اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگ. لاؤڈ سپیکر کی بھی خرابی، سب کچھ ہے، میرا بھی، بہرحال میں نے بھی جھیلی ہے اپنے اوپر سختی، لیکن یہ کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، آپ کو اس کی توفیق عطا فرما. جب تک بڑے نہیں اٹھے، ہم نے کام شروع کر دیا ہے، تنظیم اسلامی قائم کی ہے اور اسی بیعت کی بنیاد پر قائم کی، جسے میرا ساتھ دینا ہو میرے ساتھ آئے، نہیں تو خود کھڑا ہو جا. میرے پاس کوئی پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کا نام لے، 100 قافلے بن جائیں کوئی حرج نہیں، راستہ یہی ہو تو ایک روز جمع ہو جائیں گے. 1000 قافلے ہوتے ہیں، منا سے چلتے ہیں، جانا سب کو عرفات ہے، 8 بڑی سڑکیں، 10 سڑکیں، سب پہنچیں گے عرفات، کوئی حرج نہیں، جمع ہو جائیں گے. لا حجت بیننا و بینکم، اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. لیکن کرے تو صحیح، کھڑے تو ہو. میری پکار ہے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار بننے والا، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، خود کھڑے ہو جائیے، ہمت کیجیے، کمر کس لیجیے، پکاریے، لوگوں کو ساتھ ملائیے، کام شروع کر دیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ہمارے تنظیم اسلامی کے اس علاقے کے جو امیر ہیں اختر ندیم صاحب، وہ آپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کر چکے ہیں، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ موقع عنایت کیا ہے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کے لیے، یہ جگہ ہمیں دی ہے اور اس کی سہولتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اجر عطا فرمائے. باقی دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.